بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. إس عظيم اور پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم نے پہلے باب پر چند اہم باتیں کی تھی. پہلا باب، باب حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر. اور اس باب میں شیخ صاحب نے پانچ آیتیں، ایک اثر اور ایک حدیث بیان کی ہے. اور اس باب کی ابتدا توحید کی اہمیت بیان کرنے کے لیے امام صاحب نے بیان کیا ہے. تو توحید کی اہمیت کے لیے ان پانچ آیات اور انہی آیات کے تعلق سے ایک اثر سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور ایک حدیث ہے متفق علیہ حدیث. آیات میں سب سے پہلی آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، جس میں ہمارے وجود کا مقصد، جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، توحید عبادت کے لیے. دوسری آیت سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے. کیا مقصد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا حق ہے؟ توحید عبادت، توحید کا حق ہے. تیسری آیت سورۃ الاسراء آیت نمبر 23، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس میں بھی اسی حق کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا. اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 36، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس آیت کریمہ میں بھی اسی اللہ تعالیٰ کے حق کو بیان کیا گیا ہے. جب حقوق کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو سب سے پہلا حق توحید عبادت کا بیان فرمایا ہے. اور پانچویں آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 151 تا 153، 151 سے 153 تک، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى اخر الايات. اور اس آیت کے اور ان آیات کریمہ کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، تو ان آیات کریمہ کو پڑھ لے. اور ان آیات کریمہ میں سب سے پہلا ذکر کس چیز کا ہے؟ توحید عبادت کا ہے. شرک سے خبردار کرنا ہے سب سے پہلا حرام محرمات میں بھی شرک ہے. اور جو حدیث ہے متفق علیہ حدیث جس سے امام صاحب نے تبویب کی ہے, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گدھے پر سوار ہوتے ہوئے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر, اور اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ پہلا باب تھا اس کتاب کا جس میں توحید کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اور بھی کئی دلائل ہیں لیکن کیونکہ یہ کتاب مختصر ہے تو اتنی دلائل پہ اکتفا کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ایک ہی آیت ہوتی وہی کافی تھی. سب سے پہلی آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور یہ حدیث ہی کافی ہے جس میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے. اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر, کیا جواب ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, فرائض کی ادائیگی ہے, محرمات سے اجتناب ہے, فرما برداری ہے, کیا حق ہے؟ اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے یہ سارے حقوق ہیں کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن اگر ایک جامع لفظ آپ کہنا چاہیں تو کیا جامع لفظ ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس سے کچھ جامع جملہ آپ بیان کر ہی نہیں سکتے. اب اس حدیث کے بعد کوئی شخص کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ نماز ہے, اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ حسن اخلاق ہے, تو کیا اس کا جواب درست ہے؟ نہیں جواب درست اس کا. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے واضح الفاظوں کے ہوتے ہوئے کسی اور جواب کی طرف کیوں جایا جائے, وجہ کیا ہے؟ الی کیوں خواہش نفس ہے, انسان کچھ اور چھپ چاہتا ہے, کچھ اور اندر چھپا رہا ہے جو جس کا وہ اپنے زبان سے اس وقت بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ کوئی شخص سوال کرتا ہے این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تعجب ہوتا ہے واللہ, واضح جواب ہونے کے باوجود بھی اکثر لوگ غلطی کر کے کہہ دیتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کم سی لڑکی سے سوال کیا این اللہ, سوال ایک ہے کہ نہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں این اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہی سوال کیا این اللہ, ایک ہی سوال ہے نا, عجب بات ہے. کل یہ سوال ایمان کے یعنی اس سوال کا جواب ایمان کی علامت بلکہ صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کا ثبوت تھا. آج اگر یہ سوال کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ بازی فتنہ چاہتے ہیں. دیکھیں کس طریقے سے ترازو بدل چکے ہیں. اس کم سی لڑکی نے لوڑی نے کیا جواب دیا, فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, سبحان اللہ. آج جواب کیا ملتا ہے اکثر لوگوں سے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس حدیث کے ہوتے ہوئے یہ غلط جواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے کسی نے اس پہ کلام نہیں کیا. کلام کیا ہے ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں کے عقائد میں خرابی ہے. یعنی یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ لڑکی گونگی تھی اس لیے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. لڑکی کہہ رہی ہے فی السماء, قالت, قالت اشارہ ہوتا ہے کسی زبان میں, عربی میں قالت اشارہ کو کہتے ہیں, لیکن اشاعرہ نے ماتریدیہ نے اپنی مرضی سے اس مفہوم کو بدل ڈالا اور حدیث کے الفاظوں کو بدل ڈالا, سبحان اللہ. الغرض تو جب واضح الفاظ موجود ہوں تو کسی اور چیز کی طرف نہیں جایا جاتا, اور جو واضح احادیث اور واضح نصوص کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف جاتا ہے تو تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. کسی عالم کسی بزرگ کی بات اس وقت مانی جاتی ہے جب نصوص کے قرآن سنت کے مطابق مخالف نہ ہو. یہ بات نہیں کہ ہمارے علماء ہیں اور تمہارے علماء ہیں, میرے علماء کے سنو اپنے علماء کے چھوڑو, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا نہ ہمارے علماء نے کہا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ چلو, دلیل کو مانو. اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا, سر جھکا دو, من و عن سے تسلیم کرو, یہی آزمائش ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. توحید عبادت کیا ہے؟ یہی تو ہے. عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی حد تک نہیں ہے, فرما برداری بھی عبادت ہے. تو اس حدیث کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر, یہ عبدہ لا شرک بھی ہے, واضح جواب ہے. اسی طریقے سے این اللہ فی السماء اعتقا فإنہ مؤمن, اسے آزاد کر دے, یہ مؤمنہ ہے. ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, اور آج یہی جواب دیں تو نعوذ باللہ بےمانی کی کہتے ہیں یہ شخص, اس کا ایمان نہیں, اس کا عقیدہ خراب, بےمانی کی گواہی ہو جاتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض دوسرا باب, امام شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب, توحید کی فضیلت اور گناہوں کی بخشش کا بیان. یعنی توحید کی بہت سارے فضیلتیں ہیں, ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ توحید سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے, گناہ مٹ جاتے ہیں. اور اس باب میں امام صاحب نے ایک آیت اور چار احادیث بیان کی ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں طالب علم کو تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے کہ ہم نے کتنی آیات اور کتنی احادیث پڑھنی ہیں, اور فنگر ٹپس بھی ہمیں یاد ہو جائیں. ایک آیت کریمہ ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وقول اللہ تعالیٰ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم الى آخر الآیہ, سورۃ النعام آیت نمبر 82. اور احادیث, پہلی حدیث, عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه, يعني متفق عليه حديثه. دوسري حديث, ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تيسري حديث, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به, قال قل يا موسى لا إله إلا الله, قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا, قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله, رواه ابن حبان والحاكم صححه. رواية جو هي ضعيفة جيسا ما أكي ذكر كرونجا. جوتي حديث وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. یہ احادیث ہیں, اور اس باب کے تعلق سے اور اس آیت کریمہ اور ان احادیث مبارکہ کے تعلق سے فضلۃ الشیخ العلامہ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, مصنف نے اس باب میں توحید کی فضیلت میں سے کسی چیز کا بیان کرنا چاہا, اور سب سے عظیم اعمال میں سے ہے, یعنی توحید جو ہے وہ توحید کی فضیلت جو ہے, خصوصی طور پر گناہوں کی بخشش کے اعتبار سے کہ توحید سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے, کیونکہ سارے اعمال کی اساس اور اصل توحید ہی ہے, اور کوئی بھی عمل بغیر توحید کے صحیح ہو نہیں سکتا. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. تو توحید سب سے پہلے ہے, نماز سے بھی پہلے ہے, زکوٰۃ, صیام, روزے اور حج وغیرہ سے جتنے بھی عبادات ہیں سب سے پہلے توحید ہے. ارکان اسلام میں سے سب سے پہلے رکن کلمہ شہادت کا ہے. یہی وجہ ہے, اگر کلمہ شہادت نہیں تو پھر باقی اعمال اور باقی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور اس کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مومن یہ جان لے اس حقیقت کو کہ یعنی توحید جو ہے وہ اصل ہے, اساس ہے اور بنیاد ہے عبادات کا, جن کے بغیر عبادات اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اس کی وجہ سے جب یہ مومن کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے تو وہ توحید کی طرف زیادہ اقبال اور زیادہ شوق پیدا کر لیتا ہے, اور توحید کے علم حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پیش قدم رہتا ہے. پھر آیت کریمہ کے تعلق سے قال تعالی الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, سورة الانعام نمبر 82 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں آمنوا اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے اور عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کی ہے, اور یہ ایمان لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا سچا معبود ہے, حق معبود ہے. آمنوا سے مراد توحید عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ایمان لے کے آتا ہے تو یقیناً توحید کی بنیاد پر ہی ایمان لے کے آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے جو سب سے عظیم حق ہے وہ توحید عبادت کا ہے. ولم يلبسوا یعنی انہوں نے ایمان میں کسی اور چیز کو نہیں ملایا, خلط نہیں کیا, ملاوٹ نہیں کی. ایمان ہم سے مراد توحیدہم, اپنی توحید سے. بظلم اس آیت کریمہ سے مراد, اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے, بلکہ اخلاص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص عبادت کی بنیاد پر عبادت کرتے رہے. لہم الامن یعنی ان کے لیے کامل ہدایت اور کامل امن و امان ہے. وہ اس طریقے سے اگر ان مومنوں کا ایمان ظلم سے پاک ہو, چھوٹے ظلم سے اور بڑے ظلم سے, ہر قسم کے ظلم سے اگر ایمان پاک ہے, اور خصوصی طور پر شرک سے اور نافرمانیوں سے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے, یعنی ظلم کی جو تین قسمیں ہیں, سب سے بڑا ظلم ان شرک الظلم العظیم, اس سے بھی یہ مومن اپنے ایمان کو پاک کر لیا, پھر اپنے نفس پر ظلم نافرمانیاں کر کے اس سے بھی اپنے ایمان کو پاک کر لیا اس ظلم سے بھی, اور تیسرے قسم کا ظلم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مخلوقات پر ظلم کرنا, اور اس سے بھی بچ گیا اور اپنے ایمان کو بچا لیا اور پاک کر لیا, تو یہ مکمل امر و مکمل ہدایت کا مستحق ہے. واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت مشکل گزری. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ جیسا فرماتے ہیں ان کو یہ گمان ہوا اس آیت کریمہ سے کہ ظلم سے مراد ظلم کی جن سے, یعنی نافرمانیاں ہیں, تو نافرمانی تو ہو جاتی بشر سے, اور صحابہ کرام ڈرتے تھے. ایمان دیکھیں سبحان اللہ, یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں سروع زمین پر, اس کے باوجود بھی ان کو ڈر ہوتا کہ کہیں ان سے کوئی نافرمانی کی وجہ سے ان کا رب تو ان سے ناراض نہیں. جب آیت کریمہ نازل ہوئی اور ایمان کے ساتھ ظلم کا ذکر کیا ہے, جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا ہے تو ان کے لیے ہدایت ہے سبحان اللہ, اور انہیں کے لیے امن و امان ہے, تو ڈر گئے. اے اللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون سا شخص جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا, یعنی ہم میں سے کون جس سے نافرمانی نہ ہوئی, نافرمانی ہم سب سے ہو جاتی ہے, ہم بشر غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صالح نیک بندے کی بات کو نہیں سنا؟ ان شرک الظلم العظیم, لقمان سورۃ لقمان میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ان شرک الظلم العظیم, کہ شرک عظیم ظلم ہے. اور اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہی ہے. اور مشرک کے لیے کوئی امن نہیں ہے, کوئی امان نہیں ہے, بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور مومن شیخ صاحب فرماتے ہیں مومن اگر شرک اکبر اور شرک اصغر سے بچ جائے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی بچ جائے تو اسی کے لیے کامل ہدایت ہے, اور اسے کے لیے کامل امن و امان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر وہ شرک اکبر سے تو بچ گیا لیکن شرک اصغر سے نہ بچ سکا, اور بعض گناہوں سے بھی نہ بچ سکا تو اس بندے کی ہدایت کامل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا امن و امان کامل ہے، اس میں نقص موجود ہے، بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم رسید بھی ہو سکتا ہے اگر گناہوں پر مر گیا اور اس ظلم پر مر گیا، یعنی شرک کے علاوہ. اور اس آیت کریمہ کی شرح تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت اور امن مطلق جو ہے بغیر کسی قید کے نہیں حاصل ہو سکتے الا کہ جب تک کہ شرک سے دوری نہ اختیار کی جائے. لیکن دوسری آیات میں اور دوسری نصوص میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ ہدایت اس وقت تک کامل نہیں ہے اور امن بھی اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ گناہوں سے اور ہر قسم کے ظلم سے دوری نہ اختیار کی جائے اور شرک کے اصغر سے بھی دوری نہ اختیار کی جائے. یعنی مکمل امن و امان اور ہدایت جو ہے وہ اس مومن کے لیے ہے جس کا ایمان کامل ہے. کامل اگر کسی کا ایمان کامل ہے یعنی شرک اکبر بھی نہیں ہے، شرک اکبر سے تو کوئی ایمان باقی رہتا ہی نہیں ہے، نواقض الایمان میں سے ہے. اور بعض چیزیں نواقص الایمان میں سے ہے. نواقض سے مراد ایمان کا خاتمہ، نواقص سے مراد صاد سے، نواقض ضاد سے، نواقص صاد سے، نواقص جو ایمان کو کم کر دینے کہ ایمان باقی رہتا ہے. تو شرک اکبر سے تو ایمان ختم ہو گیا، نواقض الایمان. اور شرک اصغر اور دیگر جو نافرمانیاں ہیں یا کسی اپنے نفس پہ ظلم کرنا، نافرمانی کر کے یا کسی اور مومن مسلمان پہ ظلم کرنا، اس کا حق چھین کر، اسے گالی دے کے، غیبت کر کے، چغل خوری، کوئی بھی اس پہ ظلم کر کے کسی قسم کا بھی، تو یہ نواقص ہے ایمان میں سے، ایمان کم ہو جاتا ہے اس سے. تو اگر ایمان کامل ہے تو ہدایت بھی کامل ہے اور امن و امان بھی کامل ہے. اگر ایمان ناقص ہے تو دونوں ناقص ہیں. اگر ایمان ہے ہی نہیں تو دونوں پھر نہیں ہے، نہ امن ہے اور نہ ہی ہدایت ہے. واضح ہے. سیدنا عباد بن الصامت عنہ کی حدیث کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، من شہد لا الہ الا اللہ الى آخر الحدیث، روح منہ سے یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہے. اس سے مراد یہ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بعض لوگوں نے سمجھا ہے اس حدیث سے کہ روح منہ کہ اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حصہ ہے، نعوذ باللہ. غلط عقیدہ ہے، اور یہ اکثر ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الحلول کے قائل ہیں، کہ کہتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح ہے. کیا مراد روح ہے؟ اس کا مراد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. اس سے مراد جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اضافت جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی ہے، میں بات آسان کروں، اضافت الاعیان و اضافت الاوصاف. روح جو اللہ تعالیٰ کا اپنا وصف ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اور صفات ہیں، علم اللہ، حیات اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور دیگر صفات ہیں. اچھا، جب صفات الاعیان کی بات ہم کرتے ہیں یا نسبت اعیان کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، تو جیسے کہ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے؟ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی جو معجزہ تھا، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول. تو یہ اعیان ہیں مختلف، مختلف ذاتیں، مختلف چیزیں ہیں، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ بن گئی ہیں. اور روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ کون سی نسبت، پہلی یا دوسری؟ دوسری ہے. اس اسرار عین ہے، الگ سے ذات ہے، الگ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو روح کہاں سے آئی؟ کلمۃ من اللہ، جو کلمہ تھا، اور وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی اور پھونکی ہے. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ثم نفخ فیہ من روحہ، پھر اپنی روح سے، یعنی جو روح اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہی پھونک دی آدم علیہ السلام کے اندر. بعض میں یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ سے بھی یہ سب ثبوت ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے روح، وہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے پھونکی ہے. ہے سبحان اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے, پھر اپنی روح جیسے یہ کہتے ہیں اس کے اندر پھونک دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی صفت اس بشر میں شامل ہو گئی. بالکل وہی عقیدہ جو نصارہ کا ہے, لاہوت اور ناسوت دونوں مل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے حصے کو عذاب دے گا, پھر ممکن ہے؟ سبحان اللہ, نافرمانی کرے گا جس میں اللہ کا حصہ ہو, اللہ تعالیٰ کا نور جسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی روح ہو, وہ کبھی نافرمانی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہاں سے غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ وصف جو ہے اور عین دونوں میں فرق نہ کر سکے. جو اللہ تعالیٰ کی وصف ہے, اللہ کی صفت ہے, وہ الگ ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, تخلیق کی ہے, وہ الگ چیز ہے. دونوں خلط ملط کرنے سے عقیدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تشریف بھی کہتے ہیں, یعنی جیسے کہ بیت اللہ, اللہ تعالیٰ گھر جو ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے؟ شرف بیان کرنے کے لیے, کہ عام گھر نہیں ہے. اب مصاحب اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, ان کا شرف ہے. بیت اللہ ان کو سب سے بڑا شرف ہے, عظمت اللہ تعالیٰ کے گھر کی, رسول اللہ, ناقۃ اللہ, یہ سارے کیا ہیں؟ شرف بیان کرنے کے لیے. اضافہ تشریف بھی اسے کہتے ہیں. بارک اللہ فیک. شیخ باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جس نے گواہی دی ہے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ, کلمہ توحید کی گواہی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, کلمۃ من اللہ ہیں, وروح منہ, اور جنت اور دوزخ کا حق ہونے کی گواہی دی ہے, جس نے ان تین چیزوں کو سچے دل سے گواہی دی ہے, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. ہمارا موضوع کیا ہے, اصل باب کیا ہے؟ توحید کی فضیلت اور گناہوں کی بخشش. جس نے گواہی دی سچے دل کے ساتھ ان تین چیزوں کی, جنت میں داخل ہوا, یعنی اسے گناہ بخش دیے گئے کہ نہیں؟ گناہ بخش دیے گئے. وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ ان احادیث مطلقہ میں سے ہے جس میں توحید کی فضیلت کا بیان ہے, لیکن دوسری نصوص میں آیا ہے کہ یہ اطلاق مقید ہے, الاطلاق نہیں ہے. مقید ہے کہ جس نے گواہی تو دی ہے ان چیزوں کی, اور سچی گواہی دی ہے. سچی گواہی سے مراد یہ نہیں صرف زبان کا قول, یاد رکھیں, بلکہ سچی گواہی سے مراد, یعنی اس کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں, اخلاص ہے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے, سچائی ہے, انقیاد ہے, محبت ہے, قبول ہے, اخلاص ہے, اور مطابقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا چیزیں ہیں؟ کلمہ توحید کی شروط ہیں. بارک اللہ, شرطیں ہیں, کلمہ توحید کی شروط ہیں. تو جب تک یہ شرطیں نہ ہو تو کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے, اور محض زبان کا قول باقی رہ جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں, جس نے گواہی تو دی ہے لیکن اس گواہی کو نافرمانیوں سے آلودہ کر دیا, یا صرف اپنی زبان سے کلمہ توحید پڑھا ہے, اور وہ شرک کرتا ہے اپنے دل سے یا اپنے عمل سے منافقین کی طرح, تو ایسے شخص کے لیے کلمہ توحید یا کلمہ شہادت کوئی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے جزم کے ساتھ یقیناً, اور اس پر عمل بھی کرے, اور عمل کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جو اوامر ہیں, ان کو بجا لائے, اور جو بھی نواہی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے ان سے رک جائے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتا رہے. وگرنہ کلمہ شہادت جو ہے ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہیں دے گی, اور نہ ہی ایسے شخص کو جنت میں داخل کر سکے گی. پھر حدیث کے آخر لفظ علی ما کان من العمل, یعنی جو بھی اس کا عمل ہوگا, اچھا عمل ہوگا یا برا ہوگا, لیکن اگر اس نے کلمہ توحید کو اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پڑھا ہے, لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے یا تو ابتداءً داخل ہو جائے گا جنت میں, کلمہ توحید ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, یا تو ابتداءً داخل ہو جائے گا, وہ کیسے؟ اگر وہ اس کلمہ کی توحید تحقیق کرتے ہوئے, حق ادا کرتے ہوئے, شرک نہیں کیا, کوئی گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں, ان سے توبہ کر لی ہے زندگی میں, تو ابتدائن داخل ہو جائے گا. یا بعض لوگ جو ہیں, بعض مومن جو ہیں, وہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن کلمہ توحید کے ساتھ انہوں نے کچھ نافرمانیاں کی ہیں, کچھ کبیرہ گناہ کی, وہ توبہ بھی نہیں کی. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے لیکن آزمائش کے بعد, یا اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ابتدائن محض اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل کر دے, یا اپنے عدل و انصاف سے ان کو سزا دے دے اور جنت اور اس کے بعد میں سزا کے بعد جنت میں داخل کر دے. تو جس نے بھی گواہی دی ہے ان چیزوں کی اور جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عمل کرتا رہا, جو محرمات ہیں ان سے اجتناب کرتا رہا, تو ایسا شخص جنت میں فوراً داخل ہو جائے گا. اور اگر وہ کسی نافرمانی پر مر جاتا ہے جس سے اس نے توبہ نہیں کی اس کلمے کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے عدل و انصاف سے سزا دے پھر جنت میں داخل کر لے, اور چاہے تو اپنے محض فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے. پھر دوسری حدیث سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث, فإن اللہ حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ يبتغي بذلك وجه اللہ. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی قالها عن صدق ومات عليها, سچائی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کلمے پہ عمل کرتا رہا اور اسی پر اس کی موت واقع ہوئی, تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اگرچہ اس کے کچھ گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے. یہ عقیدہ سنن جماعت کا عقیدہ ہے. یہ نہیں کہ جب کبیرہ گناہ پہ مر گئے تو وہ کافر ہے, نہیں, یہ خوارج کا عقیدہ ہے, یہ خوارج کا منہج ہے. سنن جماعت کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے, بلکہ وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے, اور چاہے تو اس کا عدل و انصاف کرتے ہوئے جتنی اس کی سزا ہے, جتنی اس کے گناہ ہے, اس کی سزا ہوگی جہنم, پھر اس کے بعد جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اس حدیث میں یبتغی بذلک وجہ اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں, یہ تو پھر اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں. کس نے کہا کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں؟ یہ شرطیں اپنی خود اپنے علماء کے ان کے اقوال ہیں. امت میں فتنہ چاہتے ہیں, انتشار چاہتے ہیں, اور اہل توحید کو جو کلمہ پڑھے مسلمانوں پر کفر فتوے لگاتے رہتے ہیں. حدیث واضح ہے, متفق علیہ حدیث ہے, سر عذبان کی حدیث ہے, اسے انڈر لائن کر لیں, اسے حفظ کر لیں, ایک حدیث حفظ کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا آگ پر. کس کو حرام کر دیا؟ من قال لا الہ الا اللہ, جس نے قال کہا لا الہ الا اللہ, بس. يبتغي بذلك وجه الله, اے اصل شاہد ہے, اسے انڈر لائن کریں. اس کلمہ توحید کو کیوں پڑھا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, اخلاص. اگر کلمہ توحید ہے لیکن اخلاص نہیں ہے, اخلاص العبادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, تو فائدہ ہے کلمہ توحید کا؟ نہیں. تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صرف قول لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے, یاد رکھیں, اس کے ساتھ یبتغی بذلک وجہ اللہ لازمی ہے, تو اخلاص لازمی ہے, یہ شرط ہے. اس طریقے سے اور بھی شروط موجود ہیں جن کی اور واضح دلائل موجود ہیں. واضح ہے؟ پھر شیخ صاحب فرمائے, شیخ باز رحمہ اللہ, جس نے کلمہ توحید پڑھا ہے اخلاص دل کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ, تو سچ بات یہ ہے کہ وہ برائیوں پر نافرمانی پر مصر نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا ایمان اور اخلاص کامل اسے گناہوں پر مصر رہنے سے دور کر دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں. تو ایسے شخص جنت میں داخل ہو جاتے ہیں ابتداءً ان لوگوں کے ساتھ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں. اور اس کی دلیل کہ جو شخص نافرمانوں پر مر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور کئی احادیث بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل معصیت جو ہیں, نافرمان جو نافرمان ہیں, وہ وعید, سخت وعید ان کے لیے موجود ہے، اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ انبیاء کی شفاعت سے باہر نکال دیے جائیں گے، اور انبیاء کے علاوہ بھی دوسرے مومن بھی شفاعت کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے توحید کو کمزور کر دیا اور نافرمانیوں سے آلودہ کر دیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ ابن باز رحمہ اللہ، یہ منہج اہل سنت جماعت منہج ہے، یہ صحیح معنی ہے کلمہ توحید کا، اور جس سے اہل بدعت خوارج میں تھے، جو مرجیہ میں سے اور غیرہم اور ان کے علاوہ بھی دور ہو گئے۔ جو صحیح معنی ہے کلمہ توحید کا اور اس کے لوازمات کا، اس کے شروط کا، اہل بدعت نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے راستے اختیار کر لیے اور صحیح معنی اور مفہوم سے دور ہو گئے۔ خوارج اور معتزلہ، خوارج کہتے ہیں دنیا میں وہ کافر ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے، اگرچہ کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں لیکن کبیرہ گناہ کر لیے، کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے سود کھایا ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہیں۔ خوارج نے کہا کافر ہیں، معتزلہ نے کہا نہ کافر ہیں نہ مومن ہیں، بیچ کے کسی جگہ پر ہیں، اور مرجیہ نے کہا کہ ان کا ایمان کامل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کا ایمان ویسے جیسے بکر صدیق کا ایمان ہے رضی اللہ عنہ، ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، اور تینوں گمراہی کے مذاہب ہیں اور مناہج ہیں، سب غلط ہیں، اہل بدعت میں سے ہیں، اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج اس تعلق سے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان، یہ تعلق سے جلسہ جماعت کا موقف ہو کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان سے مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا ایمان باقی رہا ہے، اس کا اسلام باقی ہے، لیکن اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ فاسق ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ فاسق اور کافر میں فرق ہے کہ نہیں؟ فاسق نافرمان مسلمان ہے، گنہگار مسلمان ہے، اور کافر وہ ہے جو دار اسلام سے خارج ہے۔ ایسا فرماتے ہیں، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کلمہ شہادت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگرچہ وہ اس کی گواہی دیتا رہا۔ تیسری حدیث سیدنا سعید ابی سعید غفور عنہ کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی ہے، یا رب علمنی شیئا الی آخر الحدیث۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اس کلمہ توحید کی بڑی فضیلت ہے، اور کلمہ توحید ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ کوئی ایسی چیز کی تعلیم دے جس سے میں آپ کا ذکر کرتا رہوں اور دعا کرتا رہوں۔ تو کلمہ توحید ذکر بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے، اور دعا بھی ہے کیونکہ جو کلمہ توحید پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب کی امید رکھ کر کلمہ توحید پڑھتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اور اذکار ہیں، تسبیح، تحمید اور حوق العن لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جتنے بھی اذکار ہیں، انسان جب یہ اذکار پڑھتا ہے تو یقیناً وہ دعا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں اس بات کی بھی دلالت موجود ہے کہ اس کلمے کی بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا میں، اور اس کی فضیلت یعنی بعض انبیاء پر بھی مخفی ہو سکتی ہے کلمہ توحید کی فضیلت، سبحان اللہ۔ اور اس کلمے کی جو عظمت ہے وہ توحید عبادت میں ہے، کہ اس کلمے سے اللہ تعالیٰ وحد اللہ شریک کی عبادت کی تحقیق ہوتی ہے، کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ثابت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کی نفی کرنی ہے، اور اس کلمہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، اور اس میں ہر باطل معبودات کی عبادت کی نفی بھی ہے، اور یہ کہ وعامرہن غیری، اللہ تعالیٰ نے اپنا خود استثناء کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے, یہ عظیم ہے, سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے آسمان اور زمین قائم ہے اور وہی انہیں تھامے ہوا ہے, اور عرش کو اور کرسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تھامے ہوا ہے, بلکہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی سے قائم ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں. وَقَوْلُهُ, ارشاد باری تعالیٰ ہے, إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی تھاما ہوئے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ختم ہو جائے. فی کفہ یعنی ترازو کے ایک پڑھنے میں, ولا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخرى, اور کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھنے میں, مالت بہن لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے, یعنی یہ جو کلمۃ توحید کا پڑھنا ہے یہ بھاری پڑ جائے گا اور باقی سارے چیزیں جو ہیں وہ بے وزن ہو جائیں گی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب ہم یہ معنی حقائق دیکھتے ہیں کلمۃ توحید کی عظمت کے نظر آتی, کلمۃ توحید سب سے زیادہ عظیم اور سب سے بڑی سچ بات ہے اور سب سے اہم معنی جو ہے کلمۃ توحید کا, جس سے ترازو میں بھی اس کا بہت بڑا وزن ہے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ پوری مخلوقات پر یہ کلمہ بھاری ہے, تو انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان پر بھی بھاری ہے. رحمت اللہ. چوتھی حدیث, آخری حدیث اس باب میں, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث, اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ روایت کرتے ہیں, قال اللہ تعالیٰ, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی الى آخر الحدیث. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں دلالت ہے کہ جتنی بھی نافرمانیاں ہیں, گناہ ہیں اور خطا ہے, یہ سارے کے سارے مرجوع ہیں, ان کے کوئی وقعت نہیں ہے کلمہ توحید کی حقیقت کے سامنے. جیسا کہ عظیم مخلوقات پر یہ کلمہ توحید بھاری ہے, اور بقراب الارض خطایا, یعنی اس عظیم حدیث میں دیکھیں اگر کوئی شخص زمین کے برابر نافرمانی گناہ لے کے آئے, بقراب الارض خطایا, لیکن اس حالت میں اس کی موت ہوئی کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا, گناہ کتنی ہیں, بقراب الارض, کتنی بڑی زمین ہے, یعنی ایسا بندہ ہے اس نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے لیکن اس نے کبھی شرک نہیں کیا, شرک کے علاوہ اور بہت سارے گناہ ہیں اس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, تو میں زمین بھر تمہاری مغفرت کر دوں گا, جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں میں سب کو ختم کر دوں گا, سب کی بخشش کر دوں گا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء کی اس حدیث کے تعلق سے دو توجیحات ہیں. پہلی بات کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے, یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ توحید سچے دل سے کہا ہے, اخلاص کے ساتھ کہا ہے, اور کسی گناہ پر مصر نہیں ہوا, اصرار نہیں کیا. تو اس وجہ سے اس نے سارے فرائض کی ادائیگی, یعنی فرائض کی ادائیگی کرتا رہا اور جتنی محرمات ہیں ان سے دوری اختیار کرتا رہا, اللہ تعالیٰ شریعت پر مستقیم رہا. تو پہلے تو یہ توجیہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے نمازی بھی تھا, دوسرے گناہ بھی کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے جو رفع و رفع بخش دے گا صرف کلمہ توحید کی وجہ سے, نہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مستقیم تھا, اس کی استقامت تھی, کچھ گناہ ہو جاتے تھے لیکن وہ اصرار نہیں کرتا تھا گناہوں پر, گناہ ہو گئے اصرار نہیں تھا, معافی مانگ لیتا تھا, توبہ کر لیتا تھا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا معنی کہ یہ اس شخص کے لیے جس نے کلمہ توحید تو کہا ہے لیکن توبہ بھی ساتھ کرتا رہا اپنے گناہوں سے. پہلا شخص جو اس نے گناہ کبیرہ گناہ نہیں کیے, کلمہ توحید ہے کبیرہ گناہ کوئی بھی نہیں ہے, چھوٹے گناہ تو اچھائیوں سے بھلائیوں سے صالحات سے اچھے اعمال سے مٹ جاتے ہیں, اگر کوئی چھوٹا گناہ ہوا بھی اسے اصرار نہیں کیا, اس نے موت اس کے واقع ہو گئی, تو اس کلمہ توحید سے اور ان اچھائیوں سے جنت میں داخل ہو گیا. اللہ نے اس کو مغفرت کر دی جو بھی چھوٹے گناہ ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ تو وہ قرآن بھی مغفرہ. دوسرا توجیہ علماء کی اس حدیث کے تعلق سے یہ ہے کہ اس شخص نے, جو کلمہ پڑھنے والا شخص ہے, اس سے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں لیکن کبیرہ گناہوں سے زندگی میں توبہ کر چکا ہے. اب کلمہ توحید جو ہے, کلمہ توحید کی وجہ سے جو باقی اس کے گناہ ہیں چھوٹے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اس, یہ معنی جو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث کے تعلق سے, یہ معنی لازمی ہے اور ضروری ہے, کیونکہ آیات اور احادیث, کئی آیات اور حدیث کی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو اہل معصیت ہیں بڑے خطرے میں ہیں, اور ان کو جہنم کی آگ اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. اور نصوص جو ہے قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں, جو دلائل ہیں, ان آپس میں تعارض نہیں ہوتا اور کوئی تناقص نہیں ہوتا, تو یہ واجب ہے کہ نصوص جو ہے ان کو سب کو ایک ساتھ ملا کر ان پہ عمل کیا جائے تاکہ ان میں کوئی اختلاف اور تناقض باقی نہ رہے. لیکن بعض جاہل لوگوں نے ایسے اطلاقات جو نصوص میں موجود ہیں ان کو پکڑ لیا ہے, اور انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ کلمہ, یعنی کلمہ توحید جو ہے صرف زبان سے کہنا کافی ہے, اگرچہ کلمہ توحید پڑھنے والا شخص جو ہے وہ واجبات کو ترک کر دے اور نافرمانیاں کرتا رہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات جو ہے یہ مخالف ہے اجماع سلف امت کی, سلف کا جس پہ چیز پہ اجماع ہے, ایسے سوچ رکھنے والا شخص جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے اس اجماع کی, کیونکہ یہ لازمی ہے کلمہ توحید کے ساتھ جو فرائض اور واجبات ہیں کہ یہ مومن جو ہے, موحد جو ہے, وہ فرائض کی ادائیگی میں آگے رہے, اور ترک محرمات میں بھی جو بھی چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی ہیں, ان سب سے اجتناب کرے, دوری اختیار کرے, اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ رکنے والا ہو. جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی حد سامنے آ جائے, کسی چیز کی تحریم سامنے آ جائے, تو فوراً اس کے ساتھ رک جائے. اور جس نے بھی کسی واجب کو ترک کیا ہے یا کسی محرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے, اگرچہ وہ کلمہ توحید پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو. اور اگر نواقض اسلام میں سے کوئی ناقض وہ لے کے آتا ہے اپنی زندگی میں, تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, اور کلمہ توحید, کلمہ شہادت اسے کوئی فائدہ نفع نہیں پہنچا سکتی. تو یہ لازمی ہے کہ اس کلمہ کی تحقیق, یعنی کلمہ توحید کی تحقیق کی جائے, اور جو بھی اس کے مستلزمات ہیں, یعنی جو بھی اس کے لوازمات ہیں, یعنی جو اس کے ارکان ہیں, شروط ہیں, اور جو اس کے تقاضے ہیں, اور جو لوازمات ہیں, ان سب پہ عمل کیا جائے. اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ بڑے خطرے میں ہے اگر توبہ نہیں کرتا مرنے سے پہلے. واللہ اعلم. جو تیسری حدیث ہے, یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے, ابن حبان اور حاکم نے روایت کی ہے, حاکم نے صحیح کہا ہے. تو جن علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے وہ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں, اور جو محققین علماء ہیں جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہے, یہ قول راجح ہے. جس نے اسے صحیح سمجھا اسے اس نے اسے بطور دلیل اس باب میں شامل کر دیا ہے. اور شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں زیادہ تر متفق علیہ حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے, بہت کم احادیث ایسی ہیں جو کسی اور حدیث کی کتاب سے ہیں, اور بہت ہی کم, یعنی آپ فنگر ٹپس سے دو چار گن سکتے ہیں جو ضعیف حدیث ہیں. اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یا تو ان کو علم نہیں تھا ان کے ضعف کا, اور یا فضیلت کے طور پر جیسے کہ بعض علماء کے نزدیک, یعنی فضیلت اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے, اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام اگر ضعیف بھی سمجھتے تھے اور فضیلت کے بات اگر نہیں سمجھتے تھے کہ فضائل اعمال میں جائز, جیسے کہ یہ قول راجح ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو نہیں بیان کرنا چاہیے, یہ قول راجح ہے, تو شیخ الاسلام پھر ذکر کیوں کیا؟ یاد رکھے ایک ہوتا ہے دلیل کو بطور تأسیس بیان کرنا، دوسرے بطور تأنیس بیان کرنا استئناساً، یعنی اس حدیث کی بنیاد پر یہ پورے باب باندھا ہے. یہ حدیث نہ ہوتی تو یہ حکم بھی نہ ہوتی، یہ باب بھی نہ ہوتا. آپ کو ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملے گی اس کتاب میں کہ ضعیف بھی ہو اور وہ اصل ہو، مستند حدیث ہو، دلیل ہو، جس کی وجہ سے شیخ صاحب نے باب باندھا ہے. کوئی بھی نہیں ہے. یعنی اس باب میں دیکھ لیں آپ، ایک آیت ہے، چار احادیث ہیں، ان میں سے ایک ضعیف ہے. اگر اس کو نکال بھی دیا جائے، کوئی فرق پڑتا ہے تبویب پہ؟ کوئی فرق پڑتا ہے اس کتاب پہ یا اس موضوع کے اعتبار سے یا توحید کے فضیلت یا تکفیر الذنوب سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کیونکہ دوسرے احادیث جو صحیح وہ موجود ہیں. تو اس کو ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ استئناساً. اس میں جو پیغام ہے، بڑا عظیم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے تعلیم دیجئے ایسی چیز کی جس کا میں ذکر بھی کرتا رہوں، دعا بھی کرتا رہوں. قال قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. اللہ کے سارے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے بندے کہتے لا الہ الا اللہ، میں بھی یہی کہوں. سبحان اللہ. تو اس میں ایک نیا پیغام ہے، ایک اور بھی پیغام ہے. سبحان اللہ، اس کلمہ توحید کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے. تو اس حدیث میں ضعف ہے، قول راجح یہی ہے. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی، غالباً شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ کی طرح، اس حدیث کو صحیح سمجھتے تھے، اور لیکن اس شرح میں ذکر نہیں کیا کہ ضعیف ہے کہ نہیں. واللہ اعلم. وقت کیا ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ چلو کافی ہے انشاءاللہ. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے باب سے بات کریں گے. کیا چیز؟ یردعہ عند الاستمرار. یردعہ، ٹھیک، یردع روک دیتا ہے اسے. بارک اللہ فیک، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.